أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. اسلامی مقدسات کی بے حرمتی اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں موضوع گفتگو ہے، اور اس سلسلے میں عرض ہوا تھا کہ مقدسات دین کی بے حرمتی اس وقت شروع ہوتی ہے قرآن کی روح سے جب وہ متدین امت اور پیرو دین دفاع تر کر دیں اور نظام دفاع سے دور ہو جائیں، جب انہیں دین کو تنہا چھوڑ دیں، مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، آسائش طلبی کا شکار ہو جائیں، من گھڑت فلسفے اور سفسطے کا شکار ہو جائیں اور دین کی تاویلیں شروع کر دیں بہانے تلاش کرنے کے لیے، اور ان تاویلات کی پناہ میں یہ سمجھیں کہ ہم سبک دوش ہو چکے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. یعنی جس امت کا دین حصار کے بغیر ہو، قلعے کے بغیر ہو، جس کے ارد گرد کوئی حریم نہ ہو، چار دیواری نہ ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس مسئلہ کو دین کے مقدسات محفوظ نہیں، اور غیر محفوظ چیز کی بے حرمتی ہر انسان کرتا ہے. غیر محفوظ مقدسات ان کا تقدس زیادہ دیر باقی نہیں رہتا. امت نے جب سے مختلف بہانوں سے فریضہ دفاع تر کیا ہے، دین کا دفاع، اور خصوصاً ان نقطوں پر دفاع جو محمل دین اور حصار دین ہے، جن کی وجہ سے آبرو دین باقی ہے اور عزت و احترام دین محفوظ ہے، جب سے ان کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی فکر میں امت لگی ہے، دین غیر محفوظ ہوا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے کہ خطرہ کسی اور چیز کو ہے اور حفاظت کسی اور چیز کی ہو رہی ہوتی ہے. ایک حدیث میں جو امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، یہ حدیث غرار الحکم میں حضرت نے فرمایا کہ جو قوم چار عمل انجام دیتی ہو اس کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. وہ قوم جو اہل کو نظر انداز کر کے یہ کام کے اہل کو نظر انداز کرتی ہے اور اس کی جگہ نا اہل گلا بٹھاتی تھی، یا وہ قوم جو اپنی امور اہل سے لے کر نا اہلوں کو سپورٹ کر دیتی ہوں. تیسری چیز، جو بنیادوں اور اصولوں کو نظر انداز کرتی ہو اور ثانوی مسائل کو بہت اہمیت دیتی ہو. یہ چار چیزیں، یعنی اہل کو نظر انداز کرنا، دو نااہل کو جاگزین کرنا، تین بنیادوں کو ان سے چشم پوشی کرنا بنیادی مسائل سے، اور ثانوی مسائل کو اہمیت دینا. اگر اس طرح کی بیماری کسی قوم میں لگ جائے اس کی کوئی چیز محفوظ نہیں. جو ثانوی مسائل کو تو بہت اہمیت دے لیکن بنیادوں کو اہمیت نہ دے. آج اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ میں یہ چاروں ارکان بطور عتم موجود ہیں کہ اہل مختلف بہانوں سے اہل سے دوری اختیار کی جاتی ہے. معلوم نہیں ہمیں کیوں اہل سے گھناتی ہے. کیا تہذیب ہے ہماری، کیا کلچر ہے ہمارا، کیا تربیت ہے ہماری، کس چیز کا اثر ہے. یہ صرف مذہبیوں میں نہیں ہے، غیر مذہبی بھی ایسے ہیں. سیاست میں بھی آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہے. سیاست میں بھی نااہلوں کو اہلوں پر ترجیح دی جاتی ہے. اہل موجود ہیں نا، یہ کہ نہیں ہیں. ہیں ہمارے ملک میں یہی نہیں ہے جو برسر اقتدار آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں سیاست کی، کہیں زیادہ اہل ہیں. اور وہ جو عملی میدان کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا یا ان سے موقع چھین لیا جاتا ہے، وہ کہیں زیادہ اہل ہیں ان لوگوں کی نسبت جو آئے ہوئے ہیں. نااہلیت اس قدر روشن عیاں ہے کہ اس کے لیے کسی بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیاست کے میدان میں آپ دیکھیں، اور کوئی اگر قومی افق ہو اس پر بھی ایسے ہی ہے. نااہلیت کا الو ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی میدان اہل کے ہاتھ میں نہیں ہے. مذہبی دنیا بھی ایسی ہے، اور نااہلیت ہمیں پسند ہے. نااہلیت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر زندگی بسر کرتے ہیں. اور دوسری چیز، بنیادوں کو نظر انداز کرنا اور ثانوی مسائل کو بہت اہمیت دینا. ثانوی نوعیت کے مسائل کو اساسی توجہ کا مرکز قرار دیں. میں کئی جگہ اس کی مثالیں دے چکا ہوں، یہاں بھی اشارہ کرتا ہوں. بنیادی مسائل کو ترک کر کے ثانوی مسائل پہ جب کی جاتی ہے، بہت زیادہ اصرار کیا جاتا ہے یا توجہ کی جاتی ہے، اگر اس کو دیکھیں آپ تو اس کی مثال بس مسجد بناتے ہیں اور مسجد سے بڑا مینار بنا دیتے ہیں. مینار ایک ثانوی چیز ہے، منارہ اصل مسجد ہے. مسجد میں ڈھائی آدمی نہیں بیٹھ سکتے، منارے پر 100 کعبہ بیٹھ سکتا ہے. جس پہ کعبے بیٹھنے ہیں اس پہ کئی ملین خمس صرف کر دیں گے، اور جہاں مومنین نے نماز پڑھنی ہے وہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی. دیکھیں اب بنیادی چیز کو اہمیت نہیں دی، ثانوی چیز کو بہت اہمیت. یہ مذہبی کام ہے، یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ گاڑیاں جن پہ سفر کرتے ہیں، بسیں، انجن فیل ہوگا باڈی اس کی بہت سجائی ہوئی ہوگی، بڑی سواری ہوئی ہوگی. بنیاد تو انجن ہے، اس کا انجن مضبوط ہونا چاہیے. باڈی نہ بھی بنی تو اتنی مشکل نہیں. روح بے ڈنگی ہے اور جسم بہت سڈول ہے. بے ڈنگی روح کا، جسم بہت متوازن ہے. اور اسی طرح آپ اگر دوسرے شعبوں میں بھی غور کریں تو یہ بے ڈھنگا پانا ہمیں نظر آئے گا. جہاں بنیادوں کو نظر انداز کر کے ثانوی مسائل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ثانوی چیزیں پہلے قدم پر ہیں. اس کپڑا خریدنے جائیں گے اتنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے، جتنا اس کے رنگ پہ توجہ ہو. رنگ اساس ہے، بنیاد رنگ. مزاج بعضوں کا ایسا بن جاتا ہے کہ ثانوی چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. شادی نہیں کریں گے 30-30 سال تک، 40-40 سال تک گزر جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، شادی نہیں کریں گے. جہیز کو بہت اہمیت دیں گے، سٹیٹس کو بہت اہمیت دیں گے. یہ سٹیٹس وہ منارہ ہے مسجد کے ساتھ. مسجد ویران ہے، منارہ آباد ہے. منارہ کبھی بیٹھتے ہیں آباد ہے، مسجد کے اندر مومن آتا ہی نہیں ہے، وہ ویران ہے. سٹیٹس وہ منارہ ہے زندگی کے ساتھ کھڑا کیا ہوا، اس کو کھڑا کرتے رہتے ہیں، بلند کرتے رہتے ہیں، منارہ زندگی تباہ ہوتی رہتی ہے. ایک مزاج بن چکا ہے پورے نظام کے اندر، ہر چیز میں ہم بنیاد کو نظر انداز کر کے ثانوی چیز کو اہمیت دیں گے. بہت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تباہی کی علامتیں ہیں، یہ ہلاکت کی علامتیں ہیں، یہ غیر محفوظ ہونے کی علامتیں ہیں. اس کے معنی یہ کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے تمہارا، نہ اہلوں کے ہاتھوں. کچھ چیزیں تو اہلوں کو چھوڑ کے نہ اہلوں کو سونپو گے تو نہ اہل خود ہی ویران، بے حرمتی وہیں سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ کچھ چیزوں کی بے حرمتی تو خود نہ اہل کرے گا. نہ اہل ہوتا ہی وہی ہے جو بے حرمتی کرے، گستاخی کرے. اب دیکھا مکہ مدینہ حرمین نااہلوں کے اختیار میں ہیں، تو سب سے بڑی بے حرمتی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. امت مسلمہ کی بے حرمتی خود مسلمان حکمرانوں سے شروع ہو جاتی ہے، نااہل حکمرانوں سے شروع ہو جاتی ہے. اور دین کی بے حرمتی ان نااہلوں سے شروع ہوتی ہے جو دین کے متولی بن جاتے ہیں اور اہل نہیں ہوتے دین کے، وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں نااہلوں کے ہاتھوں. پھر یہ حرمتی بے حرمتی بڑھتے بڑھتے دشمن تک جا پہنچی کہ جب نااہل متولی خود بے حرمتی کر رہا ہے. فارسی میں ضرب المثل ہے کہ اگر امامزادے کی کا احترام متولی نہیں کرے تو دوسرے نہیں کرتے. اگر وہ جوتے پہن کے جاتا ہے امامزادے میں حرم میں اندر، تو دوسرے بھی جوتے پہن کے جائیں گے. احترام کروایا جاتا ہے، احترام کیا نہیں جاتا. احترام کریں دیکھیں پھر دنیا بھی احترام، جس کا ہم احترام کرتے ہیں اس کا لوگ بھی احترام کرتے ہیں، جس چیز کا ہم نہیں احترام کرتے اس کا دوسرے بھی احترام نہیں کرتے. آپ جہاں جوتے پہن کے جاتے ہیں وہاں لوگ بھی جوتے پہن کے آتے ہیں، جہاں آپ جوتے اتار کے جاتے ہیں وہاں لوگ بھی جوتے اتار کے آتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ زائرین کے بجائے ٹورسٹ آتے ہیں دیکھنے کے لیے مقدس مقامات کو، تو ظاہر نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ زائرین بڑے احترام سے جاتے ہیں، جوتا اتار کے جاتے ہیں، اور ٹورسٹ بھی جوتا اتار کے جاتا ہے. لیکن جا دیکھے اس حرم میں زائرین جا رہے ہیں جوتوں سمیت، وہ ٹورسٹ بھی ویسے چلا جاتا ہے. کہتے جب خود یہ احترام نہیں کرتا تو میں کیوں احترام کروں. نااہل متولی دین کے اور امت کے دونوں طرف، نااہل متولی یہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو بے حرمتی شروع کرتے ہیں. امت کی بے حرمتی اور اسلام کی بے حرمتی اور مقدسات دین کی بے حرمتی. اگر آپ ایک محدود نقطہ سے شروع کریں اور عالمی سطح پر غور کریں تو آپ کو ایک بے حرمتیوں کا ایک حرم نظر آئے گا. اس کو حرم کہتے ہیں آپ، حرم ہے دو نقطے والی ہے، سے دو آنکھوں والی یہ ہوتی ہے نا، ہے دو چشم جس کو کہتے ہیں حرم، احرام مصر جس کو کہتے ہیں، احرام مصر ایک شکل کا نام ہے، اس طرح کی ایک شکل جو شبیہ اس کے اپنا کہیں پورے طور پر، یہ جس طرح میں نے ہاتھ سے ایک شکل بنائی ہے، اگر سب طرف سے ایسی ہی ہو جیسی دونوں اطراف سے ہیں، اس شکل کو جیومیٹری کی اصطلاح میں حرمی شکل کہتے ہیں، جس کو عام ہم تلفظ اس کا حرمی شکل کہتے ہیں. حرمی شکل، حرم جیسے مصر کے وہ فرعونوں کے زمانے کے بنے ہوئے حرم ہیں موجود ہیں، اس شکل کی وجہ سے اس کو حرم کہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو اگر ہم شکل بنا کر پیش کریں جو غیر جسمانی ہیں تو یہ شکل بنتی ہے ان کی. حرمی شکل یہ ہوتی ہے کہ نیچے اس کا پیندا قاعدہ جو ہوتا ہے اس کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جوں جوں اوپر اٹھتی ہے آہستہ آہستہ اس کا قطر چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اس شکل کا نیچے سے بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جوں جوں اوپر اٹھا کے اس کو لے آئے اوپر اوپر، اس کا قطر چھوٹا ہوتے 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 آخر میں اینڈ پر آ کر ایک نقطے پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم بے حرمتیوں کو دیکھیں جو بے حرمتیاں ہو رہی ہیں مقدسات دین کی اور امت کی بے حرمتیوں کی شکل بنانا چاہیں گا. جیسے عموماً کارٹونسٹ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ مختلف امور کو شکلوں کی شکل صورت میں پیش کرتے ہیں, شکل بنا کر کارٹونسٹ, بس بزدلی کو ایک شکل کی صورت میں پیش کرتے ہیں, شجاعت کو ایک شکل کی صورت میں پیش کرتے ہیں, ذہانت کو شکل بنا کر جیومیٹری کی اس میں پیش کرتے ہیں. ایک فن ہے, وہ ذرا تنزیہ شکل بناتے ہیں, غیر تنزیہ شکلیں بھی بنائی جا سکتی ہیں. عموماً اگر آپ دیکھیں بینکوں میں یا جن اداروں میں اس قسم کا شبیہ کام ہوتا ہے تو وہ اپنی کارکردگی کو اس ستونوں میں کالم کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, گرافک میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, رنگوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں. ایک اچھی زبان ہے, بہت مفصل باتوں کو آسانی سے اور مختصر سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. وہ باپ نے کیا ہوا بھی ہوگا, باز نہیں یہ کام کرتے بھی ہوں. اس طرح اگر ہم بے حرمتیوں کی ایک شکل بنائیں تو وہ ہرمی شکل بنتی ہے, یعنی مصر کا ایک پورا احرام مصر میں سے ایک ہرم پورا بنتا ہے بے حرمتیوں کا, کہ نیچے سے بہت پھیلا ہوا ہے, وسیع ہے, اور پھر اٹھتا ہے, جو جو اٹھتا جاتا ہے اس کے قطر میں کمی آتی جاتی ہے, اور اینڈ پہ جا کر ایک نقطے پر سب چیزیں مل جاتی ہیں. اس شکل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ نیچے ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا اس اوپر متصل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خط کے ذریعے. اگر ہرمی شکل کو آپ جا کر ناپیں اور اس کو پیمائش کریں اگر آپ اس کی, تو آپ کو لگے گا کہ ہر طرف سے ایک خط مستقیم اس نقطے سے شروع ہوتا ہے یہاں تک چاروں طرف سے شش جہاد سے ایک خط کے ذریعے سے اس کا سب سے جو آخری نقطہ ہے زمین کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ اس آخری نقطے کے ساتھ ایک خط کے ذریعے مربوط ہے, اور اس کی اپنی خصوصیات ہیں. اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ اس ہرمی شکل کیوں بنائی جاتی ہے, کیسے موقعوں میں بنائی جاتی ہے, بس یہی سے آپ سمجھ لیں کہ ہرمی شکل جس کی بن جائے وہ بہت ہی مقاوم شکل ہوتی ہے. یعنی اس شکل کو جیسے فرعون مصر نے ہرم بنائے تو آج تک محفوظ ہیں, سادہ سال بلکہ کہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ویسے ہی محفوظ ہیں. ان کے محفوظ رہنے میں ایک بڑا حصہ اسی شکل کا ہے کہ اس شیپ میں انہوں نے ان کو تعمیر کیا ہے. اگر کوئی اور شکل ہوتی تو ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی, موسم کے اثرات کے نتیجے میں, ہواؤں کے اثرات کے نتیجے میں, دھوپ کے اثرات کے نتیجے میں, زلزلوں کے ذریعے اور جو زمین کے اوپر تحولات آتے ہیں ان کے ذریعے سے کب کا یہ ڈھیر ختم ہو جاتے اور خاک کے ڈھیر بن چکے ہوتے, لیکن ان کی بقا میں اس شکل کا بڑا دخل ہے. آج کل کاروباری دنیا میں بھی اس کی ایک مثال ہے, جیسے کمپنیاں ہیں بعض جو یہی کام کرتی ہیں کہ اوپر ایک سرمایہ دار بیٹھا ہوتا ہے, اس کے نیچے پھر چند آدمی ہوتے ہیں, اس کے نیچے مثلا سرمایہ دار اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے دو آدمی رکھے ہوئے, دو آدمیوں نے آٹھ آدمی رکھے, ان آٹھ آدمیوں نے بیس آدمی رکھے, ان بیس آدمیوں نے سو آدمی رکھے, انہیں سو آدمیوں نے ہزار آدمی رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح نیچے جتنا جائے پھیلتا جاتا ہے کام, ہے نا ایسی کمپنیاں, کیا یہاں پاکستان میں بھی ہے, رائج ہے آج کل ایسا. بس کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ پروڈکٹ بیچیں, اگر آپ نے دو ممبر بنائے تو آپ کی انکم جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گی, آپ سے اوپر والے کو بھی ملے گی, اسے اوپر والے کو بھی ملتی جائے گی. اس کاروباری نظام کا نام بھی ہرمی شکل ہے, اور یوں کہیں کہ سب سے زیادہ استحصالی اور استعماری نظام یہی ہے, یہ ہرمی شکل میں جو ڈیزائن کیا جاتا ہے. چونکہ وہ آخری شخص جو مزدور ہوتا ہے, لیبر بےچارا, محنت ساری زحمت وہ کرتا ہے اور سب کی جیب میں جاتا ہے, اوپر تک سب کی جیب میں جاتا ہے, اس کا خون اس کا پسینہ سب کی جیب میں جا رہا ہے. اور یہ آج کل جائز ہے, اور فقہا نے اس کی حرمت کا فتویٰ بھی دیا کہ جائز نہیں ہے یہ, اس طرح سے کاروبار کرنا اور کرانا یہ درست نہیں ہے, دوسروں کی محنت مفت میں کھانے کا نام ہے. اب مجھ سے زیادہ اس بارے میں سوال نہ کریں, وہ اپنے مراجع تقلید کی طرف رجوع کریں اگر اس قسم کی کسی فعالیت میں مشغول ہیں تو. میں نے ایک ضمنی وضاحت کی ہے کہ اس قسم کی شکلیں یا اس قسم کے کاروبار یہ ہو رہے ہیں اس طرح کے، یہ ہرمی کاروبار جن کو کہا جاتا ہے، وہ سازشیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، کاروائیاں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں ہرمی شکل میں، یعنی اوپر ایک ذہن بیٹھا ہوتا ہے، اس ایک ذہن کے نیچے چند ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نیچے چند اور ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے نیچے ایک بہت بڑا جال، بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے. ٹائم ہم بے حرمتیوں کا ایک حرم اگر فرض کریں، ایک حرم ہے اس طرح کا، عموماً شکلیں بنی ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہے ابھی کوئی مناسب، مثلا یہ شکل ہے، اس کو آپ اسی طرح استوانہ فرض کریں کہ یہ نیچے سے پھیلی ہوئی ہو، اوپر ایک نقطہ ہو اٹھا ہوا، تو یہ بے حرمتیاں ایک اوپر اس نقطے سے جا ملتی ہیں اور نیچے ان کا ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک ہے چھوٹی سطح پر، اور یہ آپس میں متصل و منسلک ہیں اور ایک کے اوپر دوسرے کی بنیاد ہے. آپ اگر دیکھیں اس حرمی شکل میں غور کریں، نیچے سے پھیلی ہوئی ہے، نیچے جو اس کی بنیاد ہے بہت وسیع ہے، لیکن اس کے اوپر جو ردا جس کو کہتے ہیں یا طبقہ سٹیپ دوسرا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس سے محدود ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تیسرا سٹیپ اس سے بھی محدود، چوتھا سٹیپ اس سے بھی محدود، اور کرتے کرتے اوپر صرف ایک نقطہ بن جاتا ہے. اگر آپ اپنے دائیں بائیں غور کریں تو آپ کو اس حرمی شکل کی تہ میں سب سے نیچے آخری طبقہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ملے گا آپ کو، جو بے حرمتیاں دین کی کر رہا ہے اور مشغول ہے، اور باقاعدہ اسی نقطے سے مربوط ہے. وہ مربوط ضروری نہیں کہ مالی طور پر مربوط ہو، فکری طور پر مربوط ہو سکتا ہے، نظریاتی طور پر مربوط ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کسی بھی نیٹ ورک سے مربوط کرنے کے لیے. ضروری نہیں کہ اتمن پیسہ ہی ہوتا ہے، ہمارا ذہن فوراً دوڑ کے پیسے کی طرف چلنا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں اور پیسے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ خود پیسہ اس راہ میں دیتے بھی ہیں. بعضوں کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ، یا یوں کہے کہ اس نیٹ ورک میں جو سب سے زیادہ گھٹیا طبقہ ہوتا ہے وہ پیسے کی خاطر یہ کام کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ دوسرے مقاصد کی خاطر یہ عمل انجام دیتے ہیں. خوب ہم یہاں سے شروع کریں، اس معمولی نیٹ ورک سے جو سب سے نچلا طبقہ ہے، اور اس کی بے حرمتیوں کو دیکھیں، اور پھر اوپر کرتے کرتے اوپر تک جائیں، ہم ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، یعنی وہی احرام مصر کی طرح ایک بڑا احرم بنتا ہے اس کا. ہمیں تو وہ اوپر والا نقطہ صرف نظر آ رہا ہے کہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے یا سامرا میں بے حرمتی کی گئی، لیکن اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور اس سے نیچے اور ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے، اس کی ہمیں توجہ نہیں ہے، چونکہ وہ اوپر کا نقطہ، اس پہ جھنڈا لگا ہوتا ہے، وہ بہت لہراتا ہے، توجہ ہماری صرف اسی کی طرف جاتی ہے. ظاہر ہے جب حصار ٹوٹتا ہے، وہ محمل توڑا جاتا ہے، اور مقدس چیز کے ارد گرد سے جو تقدس کا حصار بنا ہوتا ہے وہ توڑا جاتا ہے، غیر محفوظ بنایا جاتا ہے، تو نیچے سے بھی شروع ہوتا ہے، اوپر سے بھی شروع ہوتا ہے، دونوں ہم آہنگ کام شروع ہوتے ہیں، ہم زمان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں انقلاب اسلامی کی، کہ انقلاب اسلامی کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو تقدس ملا، جیسے میں نے گزشتہ باس میں بھی اشارہ کیا تھا، روحانیت کو تقدس ملا، علماء کو تقدس ملا، ابا کبا کو تقدس ملا، بہت ساری چیزوں کو تقدس ملا، از جملہ روحانیت علماء کو تقدس ملا انقلاب اسلامی کی وجہ سے. اور جو لوگ جانتے ہیں پہلے کا ماحول، انہیں بخوبی پتا ہے کہ یہ ہوتا تھا. اس طرح ہمارے اپنے ملک میں ایسے ہی تھا، اپنے ملک میں تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے، لیکن پھر بالآخر تھوڑا سا فرق پڑا ہے، لیکن ایران میں اور عراق میں سرے سے تقدس حاصل نہیں تھا روحانیت کو انقلاب سے پہلے. اشارہ کیا تھا کہ وہ گاڑی پہ اگر کوئی عالم دین بیٹھتا تو وہ کہتے کہ نوسط کی وجہ سے گاڑی خراب ہو جائے گی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پنچر ہو جاتی، وہ کہتے اس کی وجہ سے ہوئی. اس تقدس کو سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ مجروح کیا جائے. اور آپ توجہ کریں کہ جن جن چیزوں کو انقلاب نے تقدس دیا تھا، سب سے پہلا حملہ انہیں کے تقدس کو پائمال کرنا ہے، یہ چیزیں مقدس نہ رہیں. ما مثلا علماء، مراجع، مجتہدین جو کچھ کہتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی رائے ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین مقدس ہے لیکن فتویٰ مقدس نہیں ہے. وہ بھی پہلی حرمت شکنی جو ہوئی گزشتہ آٹھ سات آٹھ سالوں میں ایران کے اندر، یہ پہلی حرمت شکنی کہ فتویٰ مقدس نہیں ہے لیکن دین مقدس ہے. قرآن مقدس نہیں، قرآن مقدس ہے، تفسیر مقدس نہیں ہے. کیوں؟ تفسیر تو عام آدمی نے کی، تفسیر تو کسی مولانا نے کی. تفسیر مقدس نہیں ہے لیکن قرآن مقدس ہے. اب یہ چھوٹی سطح پہ پہلے بنیاد رکھی جا رہی ہے. مثلا روایات مقدس ہیں لیکن روایات کے ذریعے سے جو حکم لیا جاتا ہے وہ کوئی تقدس نہیں رکھتا. یہ ایک حرمت شکنی ہوئی، تقدس توڑا گیا اس میں. کیوں مقدس نہیں ہے؟ وہ پھر آ گئے عالم پر، کیونکہ عالم سرے سے مقدس نہیں ہے، روحانی مقدس نہیں ہے اصل سرے سے، اس کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. تو ہم جیسا ایک آدمی ہے، غیر معصوم ہے، معصوم تو نہیں ہے. یہ بنیاد تھی، بنیاد رکھی جاتی ہے دوسرے اسٹیپ کے لیے. بنیاد نہ رکھی جاتی بنیاد کے لیے، بنیاد رکھی جاتی ہے تاکہ ایک اور اس کے اوپر اسٹیپ بنانا ہے. غیر معصوم سے شروع کرتے ہیں معصوم تک پہنچنے کے لیے. اب ممکن ہے غیر معصوم کوئی شروع کرے، معصوم کے اوپر کوئی دوسرا ہاتھ ڈالے. ہوتا تو ایسے ہی ہے نا، ایک اسٹیپ ایک رکھتا ہے، دوسرا کوئی اور رکھتا ہے. آ کر مصر میں جو احرام بنے، حرم جو بنے، تو کئی نسلیں لگ گئیں. کتنے سال ہاں سال تک یہ بنتے رہے. وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے چٹانے انہوں نے کہاں سے منتقل، چونکہ اس مصر کے ارد گرد کہیں پہاڑ بھی نہیں ہے. البتہ ابھی لکھا ہے انہوں نے بعض مطالعات کے نتیجے میں کہ یہ پتھر لائے کہاں سے گئے تھے. وہ پتھروں کا چیک کر کے انہوں نے لیبارٹری میں، یعنی ڈی این اے پتھروں کا چیک کر کے پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کہاں سے آئے تھے، یہ پتھر کس کے ہیں، مثلا کس سرزمین کے ہیں. لکھا انہوں نے، وہ پتہ چلا کہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کلو میٹر دور سے یہ پتھر آئے تھے، اس زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس زمانے کی طرز تعمیر کی صورت میں یہ پتھر بڑے دور سے لائے گئے. پہلی بنیاد اسے رم کی ایک طبقے نے رکھی، وہ نسل وہی رکھ بنیاد رکھتے رکھتے مر گئی، دوسری بنیاد کسی دوسری نسل نے آ کر رکھی. ہوتا یوں ہے ہمیشہ ہرم بناتے ہوئے. لہذا پہلی بے حرمتی جو سب سے نیچے شروع ہوتی ہے، وہ جو آج ہمارے درمیان کثرت سے ہو رہی ہے اور ایک عام معمول بن گیا اور جس میں بعض اوقات سب شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ شروع ایسے انداز سے ہوتی ہے کہ ایسے نعرے سے اور ایسی بات سے شروع ہوتی ہے، ایسی من گھڑت بات سے شروع ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، سب اس کے ہم صدا بن جاتے ہیں. بس معصوم غیر معصوم کا فرق کر کے کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تقلید تو غیر معصوم کی ہے، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کر سکتے. غیر معصوم ہوتا کون ہے؟ فقیہ ہوتا کون ہے؟ مجتہد ہوتا کون ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ تو غیر معصوم ہے. خوب یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن بنیاد یہ کہ حرمت شکنی ہو رہی ہے، حرمت توڑ رہے ہیں دین کے ایک حصے کی، دینی ڈھانچے کے ایک حصے کی حرمت شکنی ہو رہی ہے. وہ بعض اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بعض اس میں مغالطے میں آ جاتے ہیں، بعض اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس حرمت شکنی میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ پر آتے ہیں حرمت شکنی، وہی محمل توڑتے ہوئے پھر معصوم تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن جو طبقہ غیر معصوم سے شروع کرتا ہے وہ معصوم کی وہ نہیں کرتا، معصوم کے لیے ایک دوسرا مہمان الگ بیٹھا ہوتا ہے، یا جو کہ دوسرا تخریب کار الگ بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی رسائی ہے، اس کی مار اتنی تھی، اس کی مار اتنی ہے. آج کل میزائل بنائے جاتے ہیں، انڈیا پاکستان میزائلوں کی دوڑ میں ہے. ایک میزائل بنتا ہے 200 کلومیٹر کے لیے، دوسرا بنتا ہے 300 کلومیٹر کے لیے، چوتھا بنتا ہے 400 کلومیٹر کے لیے، ایک بنتا ہے فلاں. اتنی رینج ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک رینج ہوتی ہے. ہر طبقہ جو تخریب شروع کر رہا ہے، مقدسات اسلامی کی توہین کر رہا ہے، اس کی ایک رینج ہوتی ہے. اس کو آخر تک نہیں کہتے کہ یہ خدا تک بھی یہ اسی نے پہنچنا ہے نا. ہر ایک کی ایک رینج ہوتی ہے. اس تخریب کار کی اتنی رینج ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ چیز خراب کروائی جائے، دوسرے کی ایک اور رینج ہے اس تک اس سے وہ چیز خراب کروائی جائے، تیسری کی ایک اور رینج ہے اس سے وہ چیز خراب کروائی جائے، اور ہر تقریب ایک نعرے سے اور ایک من گھڑت نظریے سے عقیدے سے شروع ہوتی ہے. مثلا معصوم و غیر معصوم میں فرق کر کے، معصوم و غیر معصوم میں فرق ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود حرمت شکنی کرنا. جس طرح خوارج نے ایک نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، آیت قرآن، قرآن سے آیت ڈوڑی اور نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ خدا کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. اور اس آیت سے لے کر ثابت کیا کیا؟ امیر المومنین حاکم نہیں ہے. علی کی حکومت کی نفی کے لیے قرآن سے آیت ڈھونڈ کر لائے اور اس کو آ کر پیش کیا لا حکم الا للہ، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا حکم الا للہ، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ تو حاکم یراد بالباطل، بات صحیح ہے لیکن اس سے نتیجہ غلط دے رہے ہیں، اس سے جو حرمت شکنی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ، کہ آیت قرآن کی مدد سے امیر المومنین کی حرمت شکنی ہو رہی ہے. یہ ایک طریقہ، ایک حربہ ہے حرمت شکنی کا. مومن کی حرمت شکنی، مومن کا احترام، عام مومن کا احترام.